مختصر زندگی گزارتا ہے، لیکن مختصر زندگی میں دین کے لیے وہ خدمتیں انجام دے دیتا ہے جو کئی انسان مل کر بھی انجام نہیں دے سکیں گے۔ جن لوگوں کے نام آپ نے ہم نے سنے ہوئے پاکستان کے اندر کم از کم، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمات انجام دی ہیں، ان کی زندگیاں کئی سو سال کے اوپر مشتمل نہیں ہیں، ان کی زندگیاں بھی یہی معمولی زندگیاں ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن ان کی زندگیوں میں خدمات بہت زیادہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے لیے جدوجہد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کیسے انجام پاتا ہے۔ اور شاید کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جب کوئی امتحان پیش آتا ہے معاشرے کے اندر، کچھ قومیں سرخرو ہوتی ہیں، کچھ قومیں امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اگر دنیا کی ہر چیز قانون کے تحت ہے، انسان کی کامیابی ناکامی، فصل کا اگنا نہ اگنا، بارش کا برسنا نہ برسنا، یہ سب قوانین کے تحت ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون سی قومیں امتحان میں کامیاب ہوتی ہیں؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ ان قوموں کے اندر خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ ان افراد کے اندر خاص چیز کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ ایک مثال کو ریفر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے جذبوں کی ضرورت ہے جن کو ہم فطریات تعبیر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو۔ جوش اور جذبہ نہ ہو وہ قوم، وہ فرد بہت سارے کاموں کو انجام نہیں دے سکے گا۔ جوش و جذبہ بھی چاہیے انسان کو۔ دوسری طرف سے انسان کے اندر ایک اور بہت بڑا عنصر چاہیے جس کو ہم قوۂ عقلیہ تعبیر کرتے ہیں، انسان کے اندر گننے کی طاقت، انسان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی طاقت۔ اور چونکہ شاید بحث سے نزدیک آ رہا ہے، لہٰذا اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں، علم اخلاق باقاعدہ ایک علم ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاقی نصیحتیں سنی ہیں، مثلاً اگر آپ سے کوئی کہتا ہے سچ بولنا اچھا ہے، ایک اخلاقی نصیحت ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، یہ ایک اخلاقی نصیحت ہے۔ کیا ان نصیحتوں کے پیچھے کوئی علم بھی ہے؟ اگر وہ علم ہے، اس علم کو ہم نے کبھی سیکھا؟ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے کے اندر کمی میں سے ایک کمی ہے، یہاں اخلاق علم کے طور پر نہیں آیا ابھی تک، یہاں اخلاق نصیحتوں کے طور پر آیا ہوا ہے۔ ان دو چیزوں میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ بھی زندگی کے اندر فزکس کے قوانین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو کچھ میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں یہ سب فزکس کے قوانین کے تحت ہے۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، مائک استعمال کر رہے ہیں، یہ فزکس کے قوانین کے تحت ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو فزکس کے قوانین پتہ ہیں؟ ان کی طاقت کچھ اور ہے، وہ چیزیں انوینٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ فزکس استعمال کر رہے ہیں، فزکس جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے علم اخلاق کا معاملہ ہے، ہم لوگوں نے اخلاقی نصیحتیں سنی ہوئی ہیں لیکن علم اخلاق نہیں جانتے۔ اگر ہم علم اخلاق کو بھی جاننے کی کوشش کریں پھر طاقت کچھ اور ہے۔ علم اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ قوتیں ہیں، اور ان قوتوں میں 3 قوتیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں گویا ایک طرح کا جوش اور جذبہ دے رہی ہوتی ہیں، اور ایک قوت وہ قوت ہے جو ان تمام جوش اور جذبوں کو کنٹرول کر کے ہدف کے نزدیک لے جا رہی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قوۂ شہویہ ہے، قوۂ غضبیہ ہے، قوۂ وہمیہ ہے۔ یہ 3 طاقتیں ہیں جن کی اپنی اپنی فیلڈ ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ میں موقع مناسب سمجھتے ہوئے تھوڑا سا ان 3 طاقتوں کے بارے میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم موضوع کی تصدیق ہو سکے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ کل کی گفتگو سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک پر سازش دور کے اندر گزر رہے ہیں۔ یہ جو سازشی دور ہے یہ ہمارے اوپر مسلسل محنت کر رہا ہے کہ ہمیں ناکام کرے۔ اور میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سازشی دور ختم ہونے والا ہے، تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ یہ سازشی دور جیسے جیسے ہم ظہور سے نزدیک جاتے جائیں گے یہ سازشوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا. اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, ہم قوانین کے تحت, علم کے تحت یہ جاننے کی کوشش کریں کون سی قومیں وہ قومیں ہوتی ہیں جو سازشوں کے موقع پر جیتتی ہیں. نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اتفاق کے تحت ہوتا ہو. کل آپ نے حضرت نے مثال عرض کی تھی, اب میں مزید اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا. واپس آتے ہیں علم اخلاق کے اندر. علم اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین طاقتیں ہیں جو انسان کے جوش اور جذبے کو ابھارنے کے لیے. مثلاً انسان کے اندر قوت شہویہ ہے. قوت شہویہ کیا ہے؟ انسان کی کچھ جسمانی ضرورتیں ہیں. اگر خدا نے متعلق یہ قوت شہویہ ہمارے اندر نہ رکھتا جس کا ظاہری تعلق مثال کے طور پر بھوک پیاس اور دوسری جسمانی ضرورتوں سے ہے, تو ہم لوگ ان جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خواہش بھی نہیں کرتے. نہ خواہش کرتے تو شاید مر جاتے, اور ان جسمانی ضرورتوں کو ہم پورا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے. مثلاً اگر ہمارے اندر بھوک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر بھوک نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ اچانک میری باڈی کے اندر جو ضرورت تھی وہ اتنی پہنچ جاتی کہ میری موت واقع ہو جاتی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کیوں واقع ہوتی. تو خدا تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر بھوک کا عنصر رکھا ہے کہ اگر میرے جسم کے اندر توانائی بہت کم ہو تو میکینزم خود بخود مجھے انفارم کرے کہ اب تمہیں توانائی کی ضرورت ہے. یہ بھوک کا عنصر. اچھا, یہ جو بھوک ہے یہ اچھی طاقت ہے یا بری طاقت ہے؟ بہت اچھی طاقت ہے, زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھوک اور شکم کے لیے زندگی گزارے اب کیسا ہے؟ یہ غلط ہے. بس قوت صحیح ہے, یہ جو خدا نے ہمارے اندر قوت شہویہ رکھی ہے اس کی بنیاد بالکل صحیح ہے, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں یہاں پہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو قوت شہویہ ہونا ضروری ہے, لیکن اس کا غلط استعمال وہ غلطی ہماری غلطی ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر قوت غضبیہ ہے. قوت غضبیہ کیا کہتے ہیں؟ قوت غضبیہ کہتی ہے کہ جب دشمن میرے سامنے آئے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو میرے جسم کے اندر ایک غیر معمولی طاقت چاہیے تاکہ میں دشمن سے لڑ سکوں. مثلاً آپ نے یقیناً کہانیوں کے اندر بھی سنا ہوگا, واقعات میں بھی دیکھا ہوگا یہ کہ کوئی انسان جب خطرے میں پڑتا ہے یا مثلاً کوئی ماں اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت آتی ہے جو عام اوقات میں اس کے اندر نہیں ہوتی. یہ کون سی طاقت ہوتی ہے؟ اس کو ہم قوت غضبیہ تعبیر کرتے ہیں. اس کا ہونا اچھا ہے یا برا ہے؟ اس کا ہونا بہت اچھا ہے, لیکن اگر کوئی انسان اس قوت غضبیہ کو دوسرے انسانوں کی تحقیر کے لیے استعمال کرے اب یہ غلط کام. اس کو قوت غضبیہ دی گئی تھی تاکہ وہ دفاع کرے, کسی مشکل کے اندر پڑ جائے, اس مشکل میں اس کے اندر ایک اچھی طاقت نکل آئے, اس کو استعمال کرے. لیکن یہ قوت غضبیہ کو استعمال کرے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو مجھے غصہ آئے گا, ہاں یہ غلط استعمال. اسی طریقے سے تیسری طاقت انسان کے اندر قوت باہمیہ ہے. قوت باہمیہ کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ کی طاقت. وہم کے لفظ مل جائیے گا, وہم کا مطلب یہاں خیال ہے. انسان کی پلاننگ کی طاقت کہ انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے ہدف کو 5 سال میں کیسے حاصل کروں گا, 10 سال میں کیسے حاصل کروں گا. یہ طاقت بہت اچھی طاقت ہے, لیکن اگر انسان اس طاقت کو استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. بس ہم انسانوں کی کچھ ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمارے اندر طاقتیں رکھی ہیں, قوت شہویہ, قوت غضبیہ, قوت باہمیہ. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان ان طاقتوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کرواتا ہے. اچھا, خدا کا نظام جانتا ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقتیں ہیں, اور اگر اس کو غلط راستے میں استعمال کریں تو پھر بہت غلط انسان بن جائے گا. یعنی مثلاً کوئی انسان ایسا ہو جو اپنے شکم کی خاطر زندگی گزار رہا ہو, کوئی انسان ایسا ہو کہ جو غضب کی طاقت کو غصے میں تبدیل کر کے دوسروں کی تحقیر میں استعمال کر رہا ہو, کوئی انسان ایسا ہو کہ وہم کی طاقت کو استعمال کر کے دوسروں کے خلاف منصوبے بنانے میں استعمال کر رہا ہو, یہ انسان بہت برا انسان ہے. اس انسان کی کیفیت جانوروں کی سی کیفیت ہے. اس خاطر خدا متعال نے چوتھی صلاحیت انسان کو دی ہے. اس صلاحیت کا کام کیا ہے؟ ان تینوں کو معتدل کرے, ان تینوں کو اعتدال میں لے کر آئے اس صلاحیت کا نام علم اخلاق کے اندر قوے عقلیہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ قوے عقلیہ بس ہر انسان کے اندر یہ چار طاقتیں موجود ہیں، قوے شہویہ، قوے غضبیہ، قوے وہمیہ اور قوے عقلیہ. اب کام کیا ہے، ہم سب انسانوں کے پاس علم اخلاق کے اصول کے تحت سب انسانوں کے پاس ایک ٹاسک ہے، وہ کیا ہے، اپنی تین طاقتوں کو قوے عقلیہ کے اندر محدود کرنے کا. عقل طے کرے کہ قوے شہویہ کہاں تک جانی ہے، عقل طے کرے کہ قوے غضبیہ کہاں استعمال ہونی ہے، عقل طے کرے کہ قوے وہمیہ کس حد تک استعمال ہونی ہے. اگر آپ یہ کام کر گئے آپ کہلائیں گے عقل مند انسان. یہ انسان عقل مند انسان کہلائے گا، اور یہ وہ انسان ہے جس کو خدا نمودار ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے. اچھا اب یہ تو علم اخلاق کے اندر تھا، ہماری دنیا کے اندر جب ہم کہتے ہیں عقل مند انسان تو اس کے اندر ایک کمی ہوتی ہے. اب یہ خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. بنیادی طور پر ہم لوگ جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسانوں کی ایک صنف ہمارے پاس ایسی ہے جن کے اندر جوش اور جذبہ بے انتہا ہوتا ہے، مثبت کے لیے، دین کے لیے جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ لوگ جان دینے کو تیار ہیں، جہاں کہیں موقع ملے اگر دین کو ضرورت پڑے یہ جان دینے کو تیار ہیں، اپنی ذاتیات سے گزر جانے کو تیار ہیں. کہہ سکتے ہیں ان کے اندر عشق ہے، ان کے اندر جذبہ ہے. اس کے مقابلے میں انسانوں کا ایک اور گروہ بھی ہوتا ہے جن کے اندر اس جذبے کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر عقل بہت زیادہ حاکم ہوگی، ہر چیز میں کیلکولیشن کریں گے، ہر چیز کا حساب کتاب کریں گے، اور حساب کتاب کرنے کے بعد اپنے کام کو انجام دے رہے ہوں گے. وہ جوش و جذبہ جو آپ پہلی صنف کے اندر دیکھتے ہیں اس دوسری صنف کے اندر موجود نہیں ہوگا. اب ایک سوال ہے یہاں پر، جو فتنے سے بچنے والی قوم ہوتی ہے وہ کون سی قوم ہوتی ہے، کس حالت میں قوم فتنے سے بچتی ہے، اور یہ ہمارا بنیادی سوال ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. حضرت محترم، ہم تاریخ سے بہتر اپنے لیے کوئی درسگاہ نہیں دیکھ پائیں گے. اسی خاطر قرآن کریم نے بار بار تاریخ کو ریفر کیا کہ ان کے آثار پہ غور کرو، فاعتبروا، ان کے آثار سے عبرت حاصل کرو. اب ہم سادہ سا ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کربلا سے پہلے کوفہ کے اندر دو صورتیں آئی ہوئی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں کوفہ والوں نے تعداد کتنی تھی خطوط کی، شاید کوئی بہت 100% اندازہ نہ لگا سکے کتنے ہزار خطوط تھے. میں ایسے ہی ایک تخمینے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں 18,000 کے قریب خطوط بھیجے سید الشہداء کے پاس. کم از کم اتنے خطوط تھے کہ وہ ایک سے زیادہ تھیلوں کے اندر بند ہوئے ہوئے تھے، کم خطوط نہیں ہونے چاہیے، ایک سے زیادہ تھیلوں کے اندر. کیونکہ عاشور کے دن ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء نے کہا کہ تم نے مجھے خود خط لکھ کر بلایا، اور کسی نے کہا کہ میں نے خط نہیں لکھا، تو سید الشہداء نے وہ تھیلے سامنے ڈلوا دیے تھے. اس کا مطلب ہے تعداد کافی بڑی تعداد تھی، کوئی کم تعداد نہیں تھی ان خطوط کی. اچھا جب آپ ان خطوط کو دیکھیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ ایک تاریخی تحقیق کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہی طور پہ سوچتے ہیں، یہ جذبات میں لکھے گئے یا عقل و شعور میں لکھے گئے، یہ دیکھنا پڑے گا، جذبات میں لکھے گئے یا عقل و شعور کے اندر لکھے گئے. اگر یہ جذبات میں لکھے گئے ہیں تو پھر ایک اور بات پوچھنی پڑے گی، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر موجود تھے تو وہ جذبے کہاں چلے گئے تھے، ان جذبوں میں کمی کیوں آئی تھی. جو لوگ سید الشہداء سے دور تھے اور سید الشہداء کی محبت میں ان کو جذبات میں آ کر خط لکھ رہے تھے، سید الشہداء کے نمائندے کے ہوتے ہوئے ان کے جذبات بڑھ جانے چاہیے تھے، ان کے جذبات میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا. اب ان کے جذبات کم کیوں ہوئے، یہ اپنے جذبات میں پیچھے کیوں رہ گئے، اور ایک اور معاملہ یہ کہ انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر اپنی جان قربان کرتا ہے. جب ان کے سامنے جان قربان کرنے کا لمحہ آیا, ان کے جذبات کہاں گئے؟ اگر میں کسی انسان کو مظلومیت کے عالم میں دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارتا ہے. ابھی آپ نے چند دن پہلے کراچی میں ایک مظلومیت کا عالم دیکھ لیا کہ وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا اپنی زندگی گزار رہا تھا, اکیلا زندگی گزار رہا تھا, اس کے گھر میں گھس کر اس کو شہید کیا گیا, اس کے سر کو کاٹ کر لے گئے اور سر کو ملائے عام میں ایک پل سے لٹکا دیا گیا. یہ کراچی جیسے شہر میں ہوا ہے. آیا دنیا کا کوئی انسان ہوگا جو لٹکے میں سر کو دیکھے اور اس کا خون جوش نہ مارا؟ اور اگر جوش نہ مارے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ قوم بیمار قوم ہے. اس کا مطلب جس نے کیا وہ بھی بیمار ہے اور جو دیکھے اور کچھ نہ بولے وہ بھی بیمار ہے. اس کا مطلب ایک مظلومیت کا عالم. اور مثلاً اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تحریک طالبان کی طرف سے راولپنڈی کے سانحے کا بدلہ ہے. وہ جو ان کے حامی ہیں جنہوں نے یہ سب باتیں کہی تھیں کہ ان کی حمایت ہونی چاہیے, ان سے پوچھنا پڑے گا کیا آپ سروں کو پل سے لٹکانے کے بھی حامی ہیں؟ کیا آپ اس کے بھی حامی ہیں؟ اگر آپ حامی نہیں ہیں تو آپ مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذمت کریں بھائی. جب آپ نے اس سانحے کی مذمت کی تھی اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں جو راولپنڈی کے اندر پیش آئی, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے جب اس کی مذمت کی اور کئی کئی دنوں تک اس کے اوپر بیانات دیتے رہے, اب یہ جو اس کے بدلے کے نام پر کسی نے حیوانی عمل انجام دیا ہے اور ایک مظلوم انسان کو شہید کر کے اس کا سر پھول سے لٹکا جائے, اب اس کی مذمت کیوں نہیں کرنی؟ جتنی سختی کے ساتھ آپ نے اس سانحے کی مذمت کی تھی اب اسی میں مذمت کریں. اور اگر مذمت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں پاکستان میں یہ ہو؟ ہر پارٹی ایک سانحے کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے کے سر کاٹ کر پلوں سے لٹکا ہے, کہ یہ سنت ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ ایسا موسم یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ. انسان جب کسی واقعے کو پیش آتا دیکھتا ہے اس کے اندر خون جوش مارتا ہے. اب تصور فرمائیے گا کہ وہ قوم جس نے سید الشہداء کو کئی ہزار خطوط لکھ کے بھیجے تھے, جو جوش و جذبے سے سرشار تھے, ان کا جذبہ حضرت مسلم بن عقیل کے لاشے کو دیکھ کر جوش کو نہیں مارا, ان کا جذبہ کہاں گیا؟ اچھا, اب اس کا جواب فنی جواب یہ ہے کہ یہ جوش اور جذبہ اگر عقل پہ مبنی نہ ہو تو اس کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے. حضرت محترم, موضوع آپ کے ذہن میں رہے تھے, ہمارے پاس موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی عوام سازشوں سے دوچار ہے, سازشوں سے دوچار ہے, اور ہم یہ سوچنا چاہ رہے ہیں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کہ ان سازشوں کا مقابلہ کس طریقے سے ہوگا, اس کا مقابلہ کیسے ہوگا. ہمیں برصغیر کے بارے میں ایک بات قوم شناسی کی سطح پر معلوم ہے. اگر آپ قوموں کا جائزہ لیں تو قوموں کی شناخت کے عنوان سے ایک چیز ہمیں معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ برصغیر جذباتی لوگوں کا اجتماع ہے. برصغیر کے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بے انتہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے نام پر کوئی کام کرنا ہو اس قوم کو استعمال نہ کیا جاتا. یہ قوم ہر جگہ کام آ رہی ہے, غلط میں بھی اور صحیح میں بھی. اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر جوش و جذبہ ہے, اس کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہے. لیکن صرف مشکل یہاں پر ہے, آیا جوش و جذبہ اگر عقل کے پیمانے میں نہ ہو پھر کارآمد ہے کیا؟ احسان محترم, یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. جوش و جذبہ بہت مفید ہے, अगर ना हो तो बहुत सारे काम अंजाम नहीं पा सकते। मैं आपकी खिदमत में एक वाकया करता हूँ जो जो पॉजिटिव जोश और जज्बे की निशानी है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मदीना हिजरत से पहले अल्लाह के रसूल मक्का में तशरीफ फरमा थे। एक मौके पर हजरत अबू ज़र गफ़ारी रसूल खुदा के पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस बुत परस्त शिर्क आमेज माशरे के अंदर अजान कहूँ तो ये अजान कहना कैसा है? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा कहा। तो मुशरिक हैं, अगर इनके सामने तौहीद का पैगाम दिया जाए ये काम अच्छा काम है, लेकिन एक बात तयशुदा थी, जो वहां पे अजान देगा तो जाहिर है मुशरिक उसका रद्दअमल दिखाएंगे, रद्दअमल दिखाएंगे, रद्दअमल के अंदर उस शख्स को यकीनन पकड़ेंगे जो अजान देगा। अच्छा, जब वो पकड़ेंगे तो अरब माशरे के अंदर एक दस्तूर है, जैसे वो किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने लगते थे ये देखते थे कि इसका कबीला कौन सा है। क्यों? अगर ये किसी मजबूत कबीले का है, ये मुसलमान हो या काफिर हो, इसका कबीला इसका साथ देगा। ये तयशुदा था अरब के अंदर, तयशुदा था कि कोई भी इंसान किसी भी कबीले का हो वो कबीला उसका साथ देगा अगर उसने अपने कबीले को पुकार लिया। तो वो ये देखते थे कि ये जो शख्स है ये किस कबीले का है, क्योंकि अगर उन्हें इसको हाथ लगा ये अपने कबीले को पुकारेगा, जब उसका कबीला उठेगा तो ये जो सामने वाला हमला करने जा रहा है ये इस कबीले का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता। बात हक और बातिल की नहीं है, बात कबीले के टकराव की है। हजरत अबू जर के पास एक मुश्किल है और वो ये है कि हजरत अबू जर अहले मक्का नहीं है, हजरत अबू जर का ताल्लुक रब्जा से है। वो अगर आएंगे भी मैदान के अंदर और अपने कबीले को पुकारे भी तो उनके कबीले का कोई बंदा यहां पे नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इनकी जान लेना अरब के मक्का के रहने वाले कबाइल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बाद में अबू जर का कबीला सहराओं में कभी उस कातिल कबीले के बंदे को ढूंढ पाया तो मार लेगा, फिलहाल कुछ नहीं कर पाएगा। मुसलमानों ने हज़रत अबू ज़र से कहा कि अबू ज़र तुम मक्के के नहीं हो, हम जो मक्के के हैं हम ये काम नहीं कर पा रहे, तुम मक्के के नहीं हो तुम ये काम हरगिज़ नहीं कर सकते और ये काम मत करना, अगर करोगे तो मारे जाओगे। हजरत अबू ज़र अपने जज्बे ईमानी के साथ खड़े हुए और अजान दिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल पेश आई, उनके ऊपर हमला हुआ, मुसलमानों को भी जोश आया, मुसलमान सारे उनकी नुसरत के लिए मौजूद हुए। हजरत अबू जर को बड़ी मुश्किल से बचाते हुए वो किसी तरीके से ले गए। अबू जर का जोश और जज्बा काम आ गया, शिर्क आमेज माशरे के अंदर तौहीद का ऐलान कर दिया गया। ये मुस्बत जोश और जज्बा है, मुस्बत जोश और जज्बा है। इसके मुस्बत होने की निशानी क्या है? इसकी निशानी यह है कि उन्होंने खुद सरी पर मबनी नहीं किया, पहले अपने रहनुमा से पूछा मैं करूं या ना करूं। अच्छा, हजरत अबू ज़र सोच सकते थे कि यह अजान है और अजान देना मुस्ताहब है, लिहाजा मुझे पूछने की क्या जरूरत है। वो जोश में आकर ये काम कर सकते थे, उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, कितना ही मेरा दिल चाहे और ये काम अच्छा हो, पहले मुझे अपने रहनुमा से पूछना चाहिए करना है या नहीं करना है। सही, मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं ये मुस्बत जोश और जज्बा है, अक्ल और शऊर के ऊपर मबनी है। अच्छा, अगर ऐसा मुस्बत ना हो, अक्ल और शऊर पे मबनी ना हो, फिर इस जोश जज्बे का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो मुश्किल हमारे साथ है और इस ग्राउंड के ऊपर सारी साजिशें अंजाम पा रही हैं, मुझे कि दुश्मन को पता है हम वो जोश और जज्बे वाले हैं जिनके अंदर अकल की कैलकुलेशन नहीं है। ये बड़े सगीर की मुश्किल है। यहां पर ये जो 50-60 साल तारीख है आप इसका जायजा ले लीजिए। यहां पे जिस बेदीन ने भी आवाम के अंदर कोई काम करना है उसने दीन का नाम लिया है। किसी को अपनी हुकूमत बनानी है उसने दीन का नाम लिया, किसी को अपनी कोई और दुकान चमकानी है उसने दीन का नाम लिया है, जिसने जो काम किया है वो दीन के नाम पे किया है। अब हमें यहां पर एक फैसला करना है, वो ये कि अगर अक्ल व शऊर ना हो और बार बार दीन के नाम पर धोखा दिया जाने का इम्कान है, किस काम को अंजाम दें कि फिर ये धोखा बार बार ना हो सके। और मैं आपकी खिदमत में इसी साजिश के हवाले से अर्ज कर रहा हूं जिसमें अभी हम मुब्तला हुए और आगे भी ऐसी साजिशें बार बार आती रहेंगी, और जोश और जज्बा रखने वाली कौमें अगर अक्ल के अंदर नहीं हुई बार बार साजिशों के अंदर फंसती चली जाएगी। और पाकिस्तान की मिसाल बेहतरीन मिसाल है इस काम की। अब यहाँ पे क्या चीज चाहिए और कवानीन क्या हमसे तलब कर रहे हैं, जो तरबियत के कवानीन है वो हमसे क्या तलब कर रहे हैं, चंद मुकात इस सिलसिले में अर्ज होंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले पहले कि हम आगे बढ़े एक बात के ऊपर और गौर कर लें जिसकी तरफ कल इशारा किया था आपकी खिदमत में। इस्लाम के कवानीन हम और आप उसको किसी भी नजर से देखें, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के कवानीन को सिर्फ सवाब और गुनाह की नजर से देखते हैं। मसलन अगर झूठ बोलेगा गुनाह होगा, दुनिया में क्या होगा इसको कम लोग देखेंगे। अगर खुदा की पैरवी करेगा तो सवाब मिलेगा, दुनिया में क्या होगा इसको हम कम नजर से देखते हैं। अगर हम इस उम्मान से देखना शुरू करें कि इन तमाम आमाल का दुनिया पे क्या असर पड़ना है, तो फिर हमारे सामने एक बात और आती है, अगर हमें दुनिया में भी कामयाबी चाहिए तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, खुदा के कवानीन की पैरवी करें, अल्लाह के कवानीन की बंदगी करें। मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले साहब। आप कोई बहुत मुनासिब काम अंजाम देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद तामीर करना चाहते हैं, मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। मस्जिद तामीर करने के लिए आपके पास दो इम्कान हैं। एक इम्कान ये है कि आपके पास एक जमीन है जो मशगूल है, नहीं मालूम इसका मालिक कौन है, कोई रोकेगा भी नहीं आपको। मसलन शहरी जिंदगी की तरह नहीं है कि आप जाएंगे तामीर करेंगे तो उसका एक दावेदार होगा जिसके बाद आपको अदालत में जाना होगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। मजहूल है, इसका कोई मालिक मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता मालिक कौन है। हाँ यह भी नहीं है कि यह आजाद है, यह भी नहीं है कि जमीन आजाद है, जो जो करना चाहे कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। मालूम है कि मालिक है, नहीं मालूम कौन मालिक है। आप मस्जिद बनाएंगे इसके ऊपर? सही, क्यों नहीं बनाएंगे? आप ये कहेंगे कि अल्लाह का कानून ये कहता है कि मस्जिद गस्ब की जगह के ऊपर तामीर नहीं हो सकेगी। सही, अच्छा अगर आपने इस कानून का ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? मस्जिद बन जाएगी, मस्जिद बनने के कुछ अरसे के बाद वहां पे लोग इबादतें अंजाम दे रहे होंगे, उनकी इबादतें मानवीय तौर पर सही नहीं होंगी, दुनिया में क्या होगा यह हमने नहीं सोचा, यह हमने नहीं सोचा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अब इस बात को सोचने का वक्त आएगा हमारे पास। बुझे कि अगर आप खुदा ने मुताल के कवानीन को नाउज़ बिल्लाह तोड़ने की तरफ जाएंगे, चाहे छोटा सा ही कानून क्यों ना हो, दुनिया भी आबाद नहीं हो सकेगी, दुनिया भी आबाद नहीं हो सकेगी। और ये जितने दुश्मन साजिशें करेंगे इन सब के मुकाबले में मेरे और आपके पास सिर्फ एक हरबा होगा, तबईयत और खुदा की बंदगी। अगर बंदगी पर जाएंगे, किसी खुदा के कानून को नहीं तोड़ेंगे, मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूं कोई साजिश हमारे ऊपर कामयाब नहीं हो सकेगी। खुदा का कानून इरशाद फरमाता है, कानून इरशाद फरमाता फरमाता है ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, फरमाता है हरगिज तुमको वो गुमराह, कोई गुमराह नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर तुम हिदायत पा जाओ। सादा से काम करो, अगर तुम हिदायत पा जाओ हरगिज कोई गुमराह शख्स तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अच्छा अगर वो गुमराह शख्स कोई बहुत पेचीदा साजिश करे, क्या फिर नुकसान पहुंचा लेगा? نہیں خدا کا قانون کہتے ہیں اگر تم ہدایت پا جاؤ وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب میں پھر اب اس کو منتقل کرتا ہوں آپ کی صورت حال پر. خدا میرے سامنے ایک معاملہ ہے, آج کا زمانہ شیطانی نظام بنا ہوا ہے, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, سازشوں کے لیے دماغ ان کے پاس بہت تیز ہے, وہ ہمارے خلاف دین کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے ہیں. میرے پاس رائے حل کیا ہے؟ نہ میرے پاس میڈیا ہے, نہ میرے پاس ان کی سی طاقت ہے, نہ میرے پاس وہ مکاری کرنے کا دماغ ہے, نہ مجھے مکاری کی اجازت ہے. مجھے مکاری کی اجازت نہیں ہے, مجھے دفاع کی اجازت ہے لیکن مکاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. خدا میرے پاس رائے حل کیا ہے؟ آئے کریمہ کیا کہہ رہی ہے, تمہارے پاس ایک واضح رائے ہے, تم اپنے کام میں ہدایت سے منصرف کرو, تم صرف ایک کام کر لو, تم اس بات کو طے کر لو کہ تم نے اللہ کی بندگی میں اس کے کسی اصول کو پامال نہیں کرنا ہے. اگر تم صرف اتنا سا کام کر لو, خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ, اگر تم ہدایت پا جاؤ ہرگز کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میں اس کو آج کے زمانے کے اوپر پھر دوبارہ تقریر کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ اصول واضح ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی اس وقت کسی بھی چاہنے والوں کے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی محفل میں جائیں اور وہاں پر سوال جواب کی اجازت دے دیں. جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہ کہ حتیٰ اگر چند سوال بھی ہوئے تو یہ ایک سوال ضرور آئے گا, وہ ایک سوال ضرور آئے گا. وہ سوال کیا آئے گا؟ وہ یہ کہ ہم سب متحد کیوں نہیں ہو جاتے. اگر آپ نے 5-10 سوال بھی کرنے دیے تو ان 5-10 سوالوں کے اندر یہ سوال یقیناً آئے گا, ہم متحد کیوں نہیں ہوتے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں یہ کہا ہے تو آپ سب کے ذہن میں قطعاً یہ ہے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, ہم متحد کیوں نہیں ہوتے. اب اپنے آپ سے خود پوچھنے کی کوشش کیجئے گا ہم لوگوں کے اتحاد میں رکاوٹ کیا ہے, کیوں متحد نہیں ہوتے, اور اگر متحد کرنا ہے تو ہمیں کس کام کو انجام دینا ہے. اچھا ظاہر ہے یہ جو ہمارا عدم اتحاد ہے یہ سازش کا وہ بستر ہے, وہ زمینہ ہے جس کے اوپر دشمن سازش کر رہا ہے, اور ہم اپنے عدم اتحاد سے مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ہم مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اچھا آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا ہمارے اتحاد میں طریقہ کار کیا ہوگا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں چند طریقے جو ہم لوگ آزماتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ایک پلیٹ فارم بناتا ہوں اور ایک پلیٹ فارم بنا کر کہوں گا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ جتنے لوگ مختلف تھے اختلاف کر رہے تھے ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ جمع ہو جائے. صحیح ہے, ہم بنا لیتے ہیں ایک پلیٹ فارم اور ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں. مثلا پہلے فرض کر لیجئے 5 گروپ ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں, ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ وہ سب جمع ہو جائیں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب 6 ہو گئے, اب 6 ہو جائیں جو 5 پہلے والے تھے اور ایک وہ جو ہم نے اب بنایا. اچھا کچھ سال گزر جائیں گے اس کے بعد ایک اور پلیٹ فارم بنے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے پلیٹ فارم ان 6 لوگوں کے لیے بنایا کہ وہ سب متحد ہو جائیں, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اب 7 ہو گئے, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ. کیوں؟ پلیٹ فارمز بنانا آپ کی مشکل کا حل نہیں ہوگا. اچھا ایک اور طریقہ کار سوچ لیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں اور وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بولنے والے اتنے سادہ ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا اور خدا نے ان کو غلطی سے بٹھا دیا, اور جن کو پتا ہے وہ نیچے بیٹھے ہیں اور خدا نے غلطی سے ان کو نیچے بٹھا دیا, ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہوتا ہے. تو میں ان کا بھی حل ایک اور حل کہہ دیتا ہوں. وہ ہم سے آ کر کہتے ہیں مولانا اگر پیسہ ایک جگہ کر لیں تو ساری قوم متحد ہو جائے گی. یہ ایک فرمان ہے اور یہ رائے حل دیا جاتا ہے. وہ یہ کہ اگر پیسہ ایک جگہ ہو جائے ساری قوم متحد ہو جائے گی, ساری قوم ایک جگہ چلی جائے گی. اور اس کے بعد اس کی مثال میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہودی کتنے متحد ہیں, یہودی کتنے متحد ہیں, اور اس کے بعد دسیوں قوموں کی مثال دے دیں گے. دیکھیں اس قوم کو دیکھیں وہ کتنی متحد ہے, اس قوم کو دیکھیں وہ اتنی متحد ہے, صرف ایک مشکل کے ساتھ, بغیر کسی قرآنی ریفرنس کے. بغیر کسی اسلامک آئیڈیالوجی کے, جن یہودیوں کے بارے میں ہمارے دوست احباب مسلسل ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ آغا جان یہ دیکھیے کتنے متحد ہیں, ان کے لیے خدا نے متعلق جملہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر, فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وذلك بانهم قوم لا يعقلون, تم ان کو متحد سمجھتے ہو اور یہ سب بکھرے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہیں. اچھا صہیونی قوم کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ بے سوچے سمجھے لوگ ہیں؟ نہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان سے زیادہ سوچنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ متحد ہے یا منتشر ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سخت متحد ہے, ان کے اندر بہت یونٹی ہے. اور قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے تم ان کو متحد سمجھتے ہو, ان سب کے دلوں کو بکھراوا دے دو, یہ سب بکھرے ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم ہے. یہ خدا نے متعال کا جواب ہے. اور وہ جو دوست احباب کہہ رہے ہیں پیسے کو اگر ایک جگہ کر دیں سارے قوم متحد ہو جائے گی, خدا نے متعال اس کے جواب میں فرماتا ہے اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم, اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کے خزانے بھی ان پہ نثار کریں آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں کر سکیں گے. بس آپ کے پاس دو بڑے حل تھے. ایک حل یہ تھا کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں سب کو جمع کیا جائے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ جتنے بناتے چلے جائیں گے ایک کا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا, وہ بھی اگر آپ خوش قسمت ہوئے, ورنہ دو دو تین تین کا اضافہ ہوگا چونکہ ہر بننے والے میں سے بھی دو دو تین تین اور نکلے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دوسرا جو جواب دیا جاتا ہے مجھے کہ اگر پیسے کو استعمال کیا جائے تو متحد کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم نہ اس قوم کو قبول کرتا ہے جس کو مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متحد ہیں, خدا تعالیٰ فرماتے ہیں منتشر ہیں, اور نہ پیسے کے استعمال کے ذریعے سے دلوں کے قرب کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی قانون ہے, فرماتا ہے یہ ہرگز کوئی قانون نہیں. اب اتحاد کا ذریعہ کیا ہے؟ نہ پیسے سے متحد ہوں گے نہ سیاست سے متحد ہوں گے. اب متحد کس چیز سے ہوں گے؟ ہمارے زمانے کے اسلام شناسوں میں شاید سر فہرست آیت اللہ خمینی نے ایک عجیب جملہ قوم کے اتحاد کے عنوان سے کہا. میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. قوم کے اتحاد کی گفتگو ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اتحاد کو سیمپل کے طور پر کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کے اتحاد متحد نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کی سازشوں کا امکان ہے, ان کے پاس حل کیا ہے؟ انہوں نے دو حل میجر دیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حل قابل قبول نہیں ہے, اور وہ ایک اسلام شناس ہے اور وہ حل یہ دے رہے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک کمرے میں جمع کرو کبھی اختلاف نہیں کریں گے, اور دو نفس پرستوں کو پوری دنیا میں چھوڑ دو, پوری دنیا میں دو نفس پرستوں یہ دونوں اختلاف کریں گے, یہ دونوں اختلاف کریں گے. اختلاف اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ نفس پرستی کا ہونا اور نفس پرستی کا نہ ہونا, بس یہ اختلاف. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے, نفس پرستی کو ہونے دیں گے, جتنی یہ نفس پرستی بڑھتی چلی جائے گی آپ کے اتحاد کے امکانات اور ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا آپ نفس پرستی کا مقابلہ کرتے چلے جائیں گے آپ کے قوم کے متحد ہونے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. صحیح. اب آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا نفس پرستی کے جو جنریٹ کرنے والے عوامل ہیں وہ کون کون سے ہیں. میرے خیال میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو اکیڈیمک لیول کے اوپر حل کر سکوں وہ آپ کی خدمت میں حل کروں. اب مجھے اگلے مرحلے میں یہ دیکھنا ہے کن چیزوں سے نفس پرستی بنتی ہے اور کن چیزوں سے نفس پرستی کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا تاکہ اس سیکوینس کو ہم آگے بڑھا سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہم سازشوں کے دور میں, سازشیں ایک زمینے پہ انجام پاتی ہیں. اس زمینوں میں سے ایک زمینے کا ہم نے انتخاب کیا اپنی بات کو حل کرنے کے لیے عدم اتحاد. اگر قوم متحد نہیں ہے تو سازش ہوگی. عدم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے یعنی اتحاد لانے کے لیے دو مروجہ حل بتائے. میں نے کہا یہ دونوں حل قابل قبول نہیں ہے، اس سے اتحاد حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک حل لیا اس اسلام شناس سے جس نے کہا کہ اگر نفس پرستی ہوگی تو اختلاف ہوگا، نفس پرستی نہیں ہوئی تو اتحاد ہوگا. اب ہم اگلی کوشش میں دیکھ رہے ہیں نفس پرستی آتی کہاں سے، کب نفس پرستی آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا بڑھ جائے تو نفس پرستی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی. فحشا نفس پرستی کا حصہ ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا بڑھیں گے، نفس پرستی بڑھے گی، اس کا مطلب ہے اس معاشرے کے اندر اختلاف بڑھے گا، اس معاشرے کے اندر اختلاف بڑھے گا. اچھا، زر پرستی، دولت پرستی، یہ نفس پرستی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی معاشرے کے اندر دولت پرستی بڑھ گئی جس کو ہم زر پرستی کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی اختلاف بڑھے گا. صحیح. جس معاشرے کے اندر فحشا بڑھے، شہوانی خواہشات بڑھی، اس میں اختلاف بڑھے گا. جس معاشرے کے اندر مادہ پرستی بڑھی، اس کے اندر اختلاف بڑھے گا. ایک اور پرستش، جاہ پرستی، مقام کی طلب، یہ نفس پرستی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی نفس پرستی ہے. اچھا، جس معاشرے کے اندر جاہ طلبی بڑھی، وہاں نفس پرستی بڑھے گی، اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً ہوگا. صحیح. اب آپ کو نفس پرستی کی جگہ نظر آ گئی. اب دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے، اگر ایک آدمی ہمیں نفس پرستی کرتا ہوا نظر آ جائے، مثال کے طور پر فرض فرمائیں، میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کسی اور کی طرف آپ کو نہ اشارہ کرنا پڑے. فرض کریں آپ کو نظر آئے کہ میرا جیسا آدمی نفس پرستی دکھا رہا ہے اور یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اچھا، اگر میں نفس پرستی دکھا رہا ہوں تو نیچے والے بھی نفس پرستی کی طرف جائیں گے. صحیح. اچھا، جب یہ سب نفس پرستی کی طرف جائیں گے تو اختلاف بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. کوئی ہے جو مجھے روکے؟ نہیں. اگر آپ مجھے نہیں روکیں گے، میں نفس پرستی دکھاتا رہا، آپ بھی نفس پرستی کریں گے. جب آپ نفس پرستی کریں گے، آپ کی قوم میں اختلاف بڑھے گا. وہ اختلاف آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ لیکن آپ نے روکا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے اختلاف آپ کا حق ہے. آپ نے نفس پرستی سے کیوں نہیں روکا تھا؟ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ نفس پرستی کو روکیں دوسرے کی اور اپنی، تو پھر اختلاف میں چھڑ کیوں رہے؟ یہ اختلاف تو اس کا حق ہے کہ اس کو ملے جو نفس پرستی دکھائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگلی دفعہ جب آپ کو اس بات کی تکلیف ہونا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف کیوں ہے، تو اپنے آپ سے فوراً ایک سوال کیجئے گا، کہیں میں کوئی نفس پرستی تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور اگر میں نفس پرستی کر رہا ہوں تو پھر اختلاف برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے. ایسے آپ نے دیکھا معاشرے کی سیکوینس کیا، یہ معاشرے کا طریقہ کار ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب جب آپ نے اتنا سن لیا تو اب ایک اگلی بات بھی دیکھ لیجیے، اگر کوئی خدا کا حکم پامال ہوا نفس پرستی کی وجہ سے، جیسے ہی خدا کا حکم پامال ہوتا دیکھے نفس پرستی کی وجہ سے، فوراً سمجھ جائیے گا اب یہاں اختلاف ہونے والا ہے، اب اختلاف ہوگا. کیوں؟ نفس پرستی ہوگی. نفس پرستی ہوئی ہے، حکم خدا پامال ہوا ہے، اور جیسے حکم خدا پامال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اب اختلاف ہونے والا ہے. اچھا، جو قوم کا اتحاد چاہتا ہو اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس نفس پرستی کا راستہ روک لیں، کہ یہ نہیں کرنے لوں گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. میں اب آپ کی خدمت میں اور واضح ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے کہنے کی دل سے اور آپ کو دل سے سننے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دین مبین اسلام نے ریاکاری اور خلوص کے بہت سخت قوانین دیے ہیں، انتہائی سخت قوانین. اور شرک جو ریاکاری کی اصل ہے، اس کے بارے میں مولا کا فرمان ہے جو آپ نے بچپن سے سنا ہے، سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کا سیاہ پتھر کے اوپر خفیف سا حرکت کرنا, رات کی تاریکی میں ایک کالے رنگ کی چونٹی کا کالے رنگ کے پتھر کے اوپر ہلکا سا چلنا, اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے. فرمایا اتنا ہی مشکل شرک کو پکڑنا ہے, اتنا ہی مشکل شرک کو پکڑنا ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا اگر یہ شرک ہوگا تو نفس پرستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نفس پرستی ہوگی. جب نفس پرستی ہوگی تو اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے اس شرک کا روکنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری کمی ہے. پوری قوم اس پر کڑ رہی ہے کہ اختلاف کیوں ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے, اور پورے قوم یہ زحمت نہیں کر رہے کہ نفس پرستی کا دروازہ بند کرے. کم سے کم جس نفس پرستی کو پہچان گئے اس کا دروازہ تو بند کرنے لگے. گناہوں میں بدترین گناہ وہ ہے جس کو ہم پہچان چکے یہ گناہ ہے, یہ بدترین گناہ. اب اس اسٹینڈرڈ کو لے کر اپنی قوم کی تربیت کی طرف جائیے, اور ظاہر ہے جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی طرف جانا ہے. آپ چاہتے ہیں قوم متحد ہو, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا میری نفس پرستی کیسے ختم ہوگی, میں کیسے نفس پرستی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اور اگر وہ سب چلتی رہی اور میں نے اور آپ نے اس کو اگنور کیا تو پھر یقین فرمائیے کہ یہ اختلاف ختم نہیں کر پائیں گے ہم. آپ اصولوں پہ کمپرومائز مت کریں. اگر خدا نے آپ کو ایک قانون دیا ہے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس قانون پہ کمپرومائز مت کریں. اگر آپ کریں گے یقیناً کہیں نہ کہیں سے اختلاف آئے گا, کہیں نہ کہیں سے سزا اٹھانی پڑے گی. یہ جن لوگوں کا آپ نام مجاہدوں کے اندر بہت اچھے احترام اور تعظیم سے کہتے ہیں, ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اس اصول کو اختیار کیا ہے. ابھی کون ہے جو دین اسلام کا واقعی چاہنے والا ہو, اور مثال کے طور پر حسن سید حسن نصر اللہ کی عزت اور احترام نہ کرے. عزت و احترام سے دیکھیں گے ہم سب. اس آدمی نے کارنامہ انجام دیا, کیا کارنامہ انجام دیا؟ دین اسلام کو عزت دلائی, اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سربلند کیا اس آدمی نے. اچھا کن اصولوں کے تحت, کن اصولوں کے تحت؟ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر, نہیں معلوم یہ باتیں یہاں پہ کہنے کی ہیں یا نہیں, لیکن میں سارتا ناز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہت ریلیونٹ لگتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں حزب اللہ کے دوست احباب کسی موقع کے اوپر کسی انٹرویو وغیرہ کے اندر, کہتے ہیں کہ جب ہم نے سب سے بڑا کام کیا جو امریکنز کے خلاف تھا, 80s میں ایک کام انجام دیا گیا بیروت کے اندر جس کے بعد امریکی فوجی واپس چلے گئے تھے, لبنان چھوڑ کے چلے گئے تھے, میرینس تھے ان کے, کہا صاحب کہ ان کا مینیج کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا جائے تاکہ امریکنز واپس جائیں. وہ متجاوز قوم تھی, اس متجاوز قوم نے سرزمین کے اوپر نقصان پہنچایا تھا. کوئی پوچھ سکتا ہے میری اس بات کے مقابلے میں یہ کیا خودکش بمبار نہیں ہوا؟ بہت فرق ہے متجاوز قوم کے خلاف اور اپنے ہی ہم وطن لوگوں کے خلاف, بہت فرق ہے. وہ متجاوز قوم ہے, کئی ہزار کلومیٹر دور سے اٹھ کے آئے, میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے, میرے بندوں کو قتل کر رہے ہیں, میرا ایک بندہ جا رہا ہے اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور بالکل تیار ہے کہ اپنے کام کو انجام دے, ٹرک لے کر حملہ کرے, اندر گھس جائے. اچانک جو واچ کرنے والا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ ابھی نہیں آ سکتے, وہاں پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. کئی مہینے کی پلاننگ, ہر چیز تیار, اور عالم ایسا ہے کہ اگر ابھی نہیں کیا تو شاید یہ بندہ بھی پکڑا جائے گا, سارا منصوبہ بھی ختم ہو جائے گا. کئی مہینے کی پلاننگ ہو چکی ہے اور نتیجہ اتنا بڑا نتیجہ نکلنا ہے کہ امریکن فوج نے واپس جانا تھا, صحیح ہے. اور وہ رپورٹ کرنے والا کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہے. عورت پردے میں ہے یا بے پردہ ہے؟ کہتا ہے بے پردہ ہے, صحیح ہے. اب وہ جو ٹرک تیار لیے کھڑا ہے اس کے سامنے ایک چانس ہے, حملہ کروں تو یہ عورت مرے گی, اور اس کو مارنے کا کوئی قصد نہیں ہے. یہ ظالموں کے ساتھ ہے یا مظلوم ہے؟ فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. عورت ہونے کے ناطے نہ یہ ظالم کا حصہ ہے, نہیں معلوم مظلوم ہے یا نہیں ہے, کم از کم ظالم کا حصہ نہیں ہے.
एक औरत नाम लिख रही है, कमांडर से पूछता है आप क्या करना है। आया एक औरत को कुर्बान करके दुश्मन पे जर्ब लगा दी जाए या पूरे मंसूबे को फेल कर दिया जाए। अच्छा, इस वक्त सियासी हिम्मत अमली क्या कह रही है, हमला करो। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा कुर्बान होगा, हम कहेंगे कि ये शहीद हो गया। हम बाद में कहेंगे कि इस्लाम की मसलहतों के ऊपर एक बंदा शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, सही है। सामने वाले ने कहा कि नहीं, इंसानी जान का बिना किसी जुर्म बहाना हराम है, हमला बंद कर दो। उसने कहा अगर हमला बंद होगा मैं भी पकड़ा जाऊंगा, सारा मंसूबा पता चल जाएगा, आइंदा कभी ये मंसूबा नहीं बन पाएगा, अमेरिकन यहीं पर रहेंगे फिर। उसने कहा नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि एक बेगुनाह का खून बहा, मैं नहीं कभी नहीं। इसको उबूदियत कहते हैं, ये बंदगी है, सही है। अब इसके बाद एक नतीजा क्या है, अजीबोगरीब नतीजा, कहते हैं थोड़ी देर के अंदर एक गाड़ी आती है जिसमें उन मैरिन्स के भी कमांडर्स इमारत के अंदर जाते हैं और औरत सामने से हट जाती है, वो कहते हैं अब हमला करना, सही है। क्या हमें उबूदियत की इतनी बड़ी फतह पे यकीन है? ये हमारी कमजोरी है, हमें उबूदियत की कामयाबी पे यकीन नहीं है। अगर हम किसी ऐसे मौके पे फंसते हैं तो उबूदियत और गैर उबूदियत में कभी भी फर्क नहीं रख पाते। मैं आपकी खिदमत में और ज्यादा खुल के मिसाल अर्ज करूं, कभी किसी मुश्किल वक्त में फंसते हैं तो ये ख्याल करते हैं कि ये दूसरे का माल है, इसको हाथ लगाना हराम है। हमने इन मसाइल का ख्याल नहीं किया है। अगर हमने इन मसाइल का ख्याल नहीं किया है तो इसका मतलब हमने क्या किया है, उबूदियत के मुकाबले में नफ्स परस्ती, इसका मतलब हमने नफ्स परस्ती दिखाई। अच्छा, अगर नफ्स परस्ती दिखाई है तो उसके बाद इत्तेहाद बढ़ेगा या इख्तलाफ बढ़ेगा? इख्तलाफ बढ़ेगा। आप आते उबूदियत दिखा देते। अजान मुहतरम, मैंने आपका बहुत बात लिया और अपने बात से आगे बढ़ा और एक एक मकाम पर रुक कर तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज किया। वो किसने अर्ज किया? ताकि आपके लिए ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाए। ये माशरे की इस्लाह का तरीका है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस दिन मुझे और आपको ये यकीन हो गया ना कि हम नफ्स परस्ती करके दीन, मजहब, मिल्लत, कौम किसी के काम नहीं आएंगे, उस दिन हमारी फतह का दिन शुरू होगा। और जब तक हम ये समझ रहे हैं कि नफ्स परस्ती के साथ भी किसी काम आ जाएंगे, नहीं फिर किसी फतह का तसव्वुर नहीं होगा। आपको और मुझे सबसे पहले इससे लड़ना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मेरा जैसा आदमी अगर किसी मौके पर यह एहसास करे कि मैं अपने काम के अंदर नफ्स परस्ती में फंस रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं तो नफ्स परस्ती में फंस रहा हूं लेकिन इन लोगों का दीन मजबूत हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। और अगर आप ये देखते हुए भी कि मैं नफ्स परस्ती में फंसा हुआ हूं, मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं ये काम कर लू, आप अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। क्या जुल्म कर रहे हैं आप? इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं मुझे इख्तलाफ कबूल है, क्योंकि अब इख्तलाफ फैलेगा। सही, अब आप समझ रहे हैं आपका काम कितना हसास है। हम कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, आज से पहले कभी खुदा न करे ऐसा होता था कि हम किसी नफ्स परस्ती को करते थे तो उसकी कीमत छोटी कीमत होती थी। अब अगर नफ्स परस्ती करते हैं कीमत इंसानी खून से कम नहीं आ रही है, खून इंसानी बह रहा है, इसका कौन जवाब देगा? और बदकिस्मती हमारे साथ यह है कि हम अपनी आंखों से नफ्स परस्ती होता देखते हैं और उसके बाद भी उसके खिलाफ या अपने अंदर इसके खिलाफ कोई जिहाद नहीं करते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन खुदा है, ये कुछ और नहीं है। कोई और इंसान मिसाल के तौर पर कि मैं अगर फिजिक्स का मुतअल्लिक नहीं हूं, मुझे फिजिक्स बहुत बुरा लगता है और मैं नौकरी के खातिर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो शायद फिजिक्स में चल जाएगा। मुझे मैथमेटिक्स बहुत बुरा लगे और मैं नौकरी की खातिर पैसे की खातिर मैथमेटिक्स पढ़ाऊं शायद ये काम चल जाएगा, लेकिन मैं एक तरफ से दीन पामाल करूं और दूसरी तरफ से दीन के नाम पे कौम को मुत्तहिद कर लूंगा, ये नहीं हो सकेगा, ये कतई नहीं हो सकेगा। अब आपको देखना होगा आप और मैं कहां कहां नस्परस्ती कर रहे हैं, और अगर मैं और आप नस्परस्ती कर रहे हैं समझ रहे हैं इसके होते में भी दीन बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं मोहतरम, ये बहुत पेचीदा दौर है, अब यहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको और मुझे फौरन सजा उठानी पड़ेगी। आप अपने दीन के ऊपर अमल करते वक्त खासकर जगह जगह इस बात का ख्याल कीजिए कहीं कोई खुदा का कानून ना टूटे, और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, और मैं बहुत सारे रुकात को इस वक्त कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उन सबको तकबीक करके एक एक करके आपकी खिदमत में हाजिर करूं, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर जब भी दीन पे अमल करने लगे अपने आप से यही सवाल पूछते रहिएगा, ऐसा ना हो कोई खुदा का हुक्म तोड़ो। मसलन अगर आप कहीं पर अजा कर रहे हैं और उस अजा के साथ कोई और हुक्म खुदा तोड़ रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं इस अजा से सैयदुल शुहदा का पैगाम फैलेगा, तो क्या वाकई फैलेगा? नहीं, ये नहीं फैलेगा, इससे नहीं फैल पाएगा, क्योंकि सैयदुल शुहदा की शहादत दीन को जिंदा करने के लिए थी। अगर उस शहादत की याद में होने वाली अजा में कोई खुदा का हुक्म टूटा, इसका मतलब है ये वाकई अजा नहीं, इसमें कोई मुश्किल हमने कर दी, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए सादा तरीन कानून है। अब पूरे पाकिस्तान में जाके देखना शुरू कर दीजिए, और खासकर अब क्यों, मुमकिन है कोई मुझसे कहे हम सैकड़ों साल से ऐसे ही देखते आ रहे थे, अब खासकर इसलिए कि ये दौर सादा दौर नहीं है, ये दौर पेचीदा और साजिशों का दौर है, और मैं आपकी खिदमत में कल भी अर्ज किया था दो तीन दफा और आज भी अर्ज कर चुका हूं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये पेचीदगी और बढ़ती चली जाएगी अब आपके लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जो मुझे अभी तक समझ में आता है, वो कि अगर हमें दीन के नाम पे आगे बढ़ना है और यकीनन बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि दीन के नाम पर मुफीद हो और हम कतई चाहते हैं, तो फिर सिर्फ एक रास्ता है, हर मामले के अंदर कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले अपने आप से पूछ लें कहीं दीन खुदा का कोई हुक्म तोड़ा तो नहीं। अगर आप इस तरह पढ़ना शुरू हुए आपका दीन आपको मजबूती देगा, आपका दीन आपको इत्तेहाद देगा, आपका दीन आपको ताकत देगा, और खुदा ना करे अगर ऐसा कोई काम नहीं किया आपने, नस परस्ती को होते देखा या खुद मुलविस हुए, इसके साथ दीन को बढ़ाने की कोशिश की, इस दौर में नहीं होगा, इस दौर में आपको सजा उठानी पड़ जाएगी, कम से कम सजा कौम का इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ के बाद साजिशों का दरवाजा खुला हुआ है, मुख्तलिफ साजिशें होती रहेंगी। ये लुबाब है मुस्तकबिल के मंसूबे का। अगर आप साजिशों से लड़ना चाहते हैं इताअत खुदा को अहमियत दे दीजिए, अल्लाह की बंदगी को जिंदगी के हर पैमाने के अंदर अहमियत दे दीजिए। इसका मतलब मैं अपने जैसे के लिए क्या हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, मेरा काम दीन के नाम पर इस जिम्मेदारी को अंजाम देना है कि अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम की तालीमात लोगों तक पहुंचे। बस हम फर्ज फरमाइए माहे मुहर्रम, माह सफर मुजफ्फर और रबीउल अव्वल के अंदर दो महीने आठ दिन कंटिन्यूस हर रोज मुझे अहले बैत अत्तहार का पैगाम पहुंचाने के लिए इस मकाम शरीफ पर पहुंचने की सआदत मिल रही है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने आप से ये कहूं कि अगर मुझे मिंबर पे बैठना है तो मिंबर के कवानीन को मैं तोड़कर नहीं बैठ सकता। अगर तोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां बैठने के काबिल नहीं हूं। अब जबकि बैठने के काबिल नहीं हूं तो क्या मेरे कहे से दीन फैलेगा? नहीं, फिर दीन नहीं फैलेगा। आपकी भी यही जिम्मेदारी है। आप फर्शाजा फिर सीखना है, आप दीन सीखने के लिए आए हैं यहां पर। अगर आप सुबह से शाम तक दीन के अहकाम को पामाल करें नाउज़ुबिल्लाह ताला, और शाम को फर्ज अज़ा पर बैठ कर कहें इससे दीन जिंदा होगा, मैं कसम खा के कह रहा हूं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको दीन की पैरवी करनी होगी, ये वाहिद तरीकेकार होगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
چاہتے ہیں, اگر آپ اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے, زندگی کے کاموں کے اندر عبودیت خدا کو, اللہ کی بندگی کو محور قرار دے رہا ہوں. یوں ہی مثال میں کہہ رہا ہوں اور میں جسارتاً ڈرتے ڈرتے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ دین کے نام پر چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر مجھے یاد ہے میں اپنے کالج کے ٹائم میں نکلتا تھا, مجلسوں کی پوسٹر لگایا کرتا تھا, مجلسوں کی پوسٹر لگاتا تھا, پروگرامس کی پوسٹر لگاتا تھا, میرے اندر جذبہ تھا, میں کام کرنا چاہتا تھا, تو مجھے اس زمانے میں نظر آیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں لگایا کرتا تھا. اس زمانے میں احتیاط نہیں کرتا تھا کہ میں پوسٹر کس کی دیوار پہ لگا رہا ہوں, آیا وہ راضی ہے یا نہیں, صحیح ہے. اچھا اگر وہ راضی نہیں ہے اور میں لگا رہا ہوں اور پوسٹر اچھی پروگرام کا ہے, تو کیا پروگرام کا اچھا ہونا اس کی دیوار کو استعمال کرنے کی اجازت دے دے گا؟ ابھی آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا, اپنے آپ سے پوچھیے گا, اور اسی طرح ہر معاملے میں اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا کہ آیا دین خدا کی خاطر چھوٹا سا حکم توڑ لوں؟ اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ توڑ کے معاملہ چل جائے گا, میں طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اچھا سامنے فوراً مجھ سے کوئی کہے گا بھئی کہ مولانا اگر آپ کی اس طرح کہنے پہ عمل کیا نا تو ہمارا تو کبھی کوئی پیغام پہنچے گا ہی نہیں, کہے گا بھئی ہم کس دیوار پہ لگائے, ہر دیوار کسی اور کی ہے, تو ہم کہاں کسی دیوار پہ لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے کہے کے مطابق تو ہمارا تو کوئی پوسٹر ہی نہیں لگے گا اور دشمنوں کے پوسٹر لگتے چلے جائیں گے. تو پھر میں اس سے ایک بات پوچھوں گا, دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دین خدا کو توڑ سکتا ہوں؟ اس سے برکت مل جائے گی مجھے؟ تو چلو اگر دین خدا کو توڑ کر دین خدا کے دشمنوں سے لڑا جا سکتا ہے تو میں دین خدا کو توڑ دوں. لیکن میں ابھی تک جو کچھ سمجھ پایا ہوں اور میں جسارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا, ممکن ہے کوئی اس کو تسلیم نہ کرے, اگر نہیں کرتا اس کی اپنی رائے ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ نہیں ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا. تو کیا کہا پھر میں کیا کروں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے؟ میں اس سے کہوں گا جو جائز طریقہ نظر آتا ہے اس سے کم بھی پہنچاؤ تو خدا خود زیادہ کے مقابلے میں زیادہ تاثیر ڈال دے گا, کم پہنچاؤ لیکن 100% صحیح کام کرو. احسان محترم ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے 25 سال صبر کیا ہے, ایک ان کو ہاں کہنا تھا, بس ایک ہاں کہنا تھا جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بعد میں کہ ہاں کہا تھا یا نہ کہا تھا. اس ہاں نہ کہنے پر کہا میں یہ ہاں نہیں کہوں گا, 25 سال صبر کیا ہے, 25 سال. مولا سے سوال ہوا آپ قرآن کریم کی تعلیمات, نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ فرمایا قرآن پر ہاں, نبی کی سنت پہ بھی, لیکن شیخین کا علم مجھ سے کم ہے, میرا علم زیادہ ہے, ان کی سنت پر کیوں عمل کروں؟ کیوں جبکہ وہ خود دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا علم زیادہ ہے, یہ نہ ہوتے تو ہم عذاب ہو جاتے ہیں. تو وہ جو باب العلم ہے وہ ان کے کہنے پہ کیوں عمل کریں؟ امیر المومنین نے یہ سوال کھڑا کیا. اچھا اگر ایک کہہ دفعہ کہہ دیتے ہاں تو کیا ہوں گا؟ کیا بات نے عبد الرحمن سے ڈاکٹر پوچھنا تھا کہ آپ نے ہاں کہا تھا پھر آپ نے کیا کیا؟ نہیں, ایک دفعہ خلافت بن جاتی معاملہ ختم ہو گیا. جب خلیفہ ثالث کی خلافت بنی تو کیا قرآن کریم کی آیات پہ عمل ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا, ورنہ بیت المال میں یہ سب کیا ہوا تھا؟ بنی امیہ کیسے واپس آ گئے تھے؟ یہ سب ہوا تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ نے اس وقت ہاں کہا تھا؟ نہیں کسی نے پوچھا. امیر المومنین سے کوئی پوچھتا کیا؟ نہیں. لیکن انہوں نے ہاں نہیں کہا. کہا نہیں, ایک زبان ہلانے کے برابر بھی غلط کام نہیں ہوگا چاہے 25 سال صبر کرنا پڑے. احسان محترم یہ وہ چیز ہے جو ہم سے طلب کی جا رہی ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کا مستقبل بنے عبودیت پہ چلے جائیں. اچھا اگر آپ عبودیت پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو قربانی دینی پڑے گی.
مثلاً ایک زمانہ تھا جو ہم لوگ اس طرح سے کہا کرتے تھے، اگر تم سچ بولو گے نا تو تمہارا کاروبار بہت بڑھے گا. اب وہ دور ہے جو میں کہتا ہوں ہاں اگر تم سچ بولو گے شاید تمہیں نقصان ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ہاں اگر سچ بولو گے شاید نقصان ہوگا، لیکن اس فائدے سے بہت بہتر ہوگا جو جھوٹ بول کے حاصل کرو. میں یہ کہوں اگر غلط کام کریں گے تو کچھ نقصانات ہوں گے، اگر صحیح کریں گے تب بھی کچھ نقصانات ہوں گے، لیکن ان نقصانات کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے جو غلط کی وجہ سے ہمارے سر پہ آئیں گے. غلط کی وجہ سے کچھ نقصانات آئیں گے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوں گے، صحیح پہ چلیں گے کچھ نقصانات آئیں گے بہت قابل قبول ہوں گے. ہم نے صحیح پہ چل کے حاصل کیا. اذان محترم کے سارا کربلا، پورا کربلا کربلا کا واقعہ ہمیں اس نقطے کی طرف بار بار لے کر جا رہا ہے. حق پہ چلو گے تو گردن کٹے گی یا نہیں کٹے گی؟ کٹے گی. اچھا اگر حق پہ نہیں چلتے تو کیا ہوتا؟ حق میں پامال ہو جانا تھا. اب میں اس سوال آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں. کوفہ کی سمجھ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ چند گردنیں کٹ جاتی ہیں. نہیں ساتھ دیا، چند گردنیں بچا لی، تو پھر کتنی گردنیں دینی پڑی؟ حجاج بن یوسف کے دور میں 300,000. اگر حق کی خاطر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے بہت مرتے، 1,000 مرتے، 2,000 مر جاتے حق کا ساتھ تو دے دیتے. اب جو حق کا ساتھ نہیں دیا تو 2,000 بچ گئے. نہیں، 200,000 سے اوپر شہید ہوئے، مارے گئے. 200,000 سے اوپر مارے گئے. یہ کس بات کی سزا ہے؟ تم نے حق کا ساتھ دینے میں قربانی کیوں نہیں دی؟ حق کا ساتھ دینے میں قربانی دے دیتے تو اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے. عزت محترم، یہ حق اور نہ حق کا معاملہ ہے. حق کا ساتھ دیں گے قربانی دینی پڑے گی، کم ہوگی نتیجہ دے گی. حق کا ساتھ نہیں دیں گے بظاہر بچ جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی اور اس میں خطرہ ہی خطرہ، نقصان ہی نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے. اور اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو پھر اس طرح حق کے لیے قربانی دینا بہت آسان ہے. جب انسان ناحق قربان ہو رہا ہوتا ہے نا تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملتا. جو حجاج بن یوسف کے زندانوں کے اندر کڑ کڑ کے مر رہے تھے ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اور جو شہید الشہداء کے ہمراہ رہ کے قربانی دے رہے تھے، خوش خوش قربانی دے رہے تھے، ہنس ہنس کے قربانی دے رہے تھے. ان میں سے کتنے ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ کر رہے تھے، میں پہلے جاؤں گا تم بعد میں جانے جاؤ. یہ اصل میں حق کی خاطر قربانی دینے کا مزہ ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں اور خوش ہو کے قربانی دے رہے ہو. اور یہ سب لوگ کیوں قربانی دے رہے تھے؟ ان کا مولا قربانی دے رہا تھا، ان کا آقا قربانی دے رہا تھا. اور یہ جتنے ساتھ تھے ان سب نے اپنے مولا کے مقام کو پہچانا ہوا تھا، اور ان سب کے سامنے ایک بات بہت واضح تھی، وہ یہ کہ میں اور میرے جیسے پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اس مالک کے مظلوم بچے کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بچے. وہ سب جانتے تھے کہ اگر ہم سارے جوان مل گئے، سب جوانوں نے قربانی دے دی، ہم علی اکبر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں آ پائیں. ان کی جان قیمتی ہے. وہ دیکھتے تھے کہ سید الشہداء جسم قربان نہیں کر رہے تھے، سید الشہداء محبتیں قربان کر رہے تھے. جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اچھا ہے کہ ہم کربلا میں سید الشہداء کے دل پر
پڑھنے والی کیفیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر. سید الشہداء صبر کا پیکر ہے. سید الشہداء نے کربلا میں صبر کیا. اپنے اس غیر معمولی صبر کے ساتھ بعض اوقات سید الشہداء پر کوئی کیفیت گزری ہے, اس کو انہوں نے جملوں کے اندر بیان کیا. کبھی الفاظ میں بیان کیا ہے, کبھی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے بیان کیا ہے. اگر کوئی اس کام کو کرے اور کربلا کا مطالعہ کرے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے کہ کن مواقع پر سید الشہداء کا دل بہت زیادہ غمگین تھا, ڈھونڈے. جب حبیب ابن مظاہر گرے, جب مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے, جب فلانی کے لاشے پر امام پہنچے, اس طرح تمام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو مجھ جیسے طالب علم کو نظر آتا ہے وہ وقت بہت سخت تھا جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے. دوستو, ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی صاحب اولاد, ہم بھی بچوں والے ہیں, لیکن ہم باپ ہونے کے ناطے کہیں کم ہیں اس باپ سے جو باپ ہونے کے ناطے کامل ہے, وہ امام حسین. اگر میں باپ ہونے کے ناطے کم درجے پر ہوں اور میں اپنے بچے کو چاہتا ہوں, تو جو باپ ہونے کے ناطے کمال پر ہے وہ اپنے بچے کو کتنا چاہتا ہے. یہ حسین کی محبت ہے علی اکبر کی. کوئی یہ نہ سوچے امام کے دل میں غم نہیں ہے, امام جواب قربان کر رہے ہیں اپنا. اگر آپ اجازت دیں, مجھے مصائف کا شاید رائج طریقہ میرے بس میں نہیں ہے, میں صرف اتنا کروں گا, چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر لیں جس میں سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کیا ہے. حضرت علی اکبر سید الشہداء کے پاس الوداع کے لیے تشریف لائے ہیں, اور جب بھی میں اس جگہ پہ پہنچتا ہوں تو مجھے وہ سلام بہت یاد آتا ہے, تقدم ولدی. یہ بہت عجیب سلام ہے, تقدم ولدی, یعنی میرے بیٹے آگے بڑھو, آگے بڑھو. بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے, مگر عابد تو ہے بیمار, تقدم والا دی. بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے, مگر عابد تو ہے بیمار, تقدم والا. سید الشہداء کے لیے بہت سخت علی اکبر کو الوداع کہنا. ایک موقع علی اکبر سے کہتے ہیں, بیٹا علی اکبر, کیا پھوپھی اما سے اجازت لیے تم نے؟ علی اکبر مخدرات کے خیمے کی طرف آتے ہیں اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے. برصغیر کے علماء نے مصائب کے اوپر بہت محنت کی ہے. برصغیر کے ان علماء نے جنہوں نے مصائب کے اوپر محنت کی ہے, ان میں سے ایک مولانا ذیشان درجوادی صاحب, اللہ مقام. دو جملے فقط ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو انہوں نے بزرگوار نے استنباط کر کے کہے ہیں. آپ کو مشہور معروف روایت یاد ہے کہ جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے تو خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا تھا, 7 دفعہ گرا. کیا ہوا تھا؟ وہ ایک بی بی سے الوداع کہتے تھے, جب باہر جانے لگتے تھے کوئی اور بی بی شادہ پکڑ کے بلاتی تھی, وہ الوداع کہتے تھے. ساتویں دفعہ کسی نے ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا, فرمایا یہ کوئی خاتون نہیں, یہ کوئی بچی ہے جس نے کھینچا ہے. یہ ان کی پہلی روایت. دوسرا بہت عجیب جملہ بنایا انہوں نے, آپ اہل بیت اطہار کے نام پر رونا چاہتے ہیں, میرا دل بھی چاہتا ہے میں اس سعادت میں حصہ لوں, اس نے
عرض کروں گا. دوسرا جملہ بہت خوبصورت کہا تھا شاہ حیدر جوال نے, فرمایا علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. علی اکبر کا جانا بہت سخت تھا. اب کچھ روایات سید الشہداء کے سامنے آیا الوداع کیا. دو روایت ہمارے پاس بہت عجیب ہیں اور میں تعامل بہت آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے عرض کرتا ہوں. یہ روایت بہت عجیب ہے ہمارے پاس. ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھو, میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ جانتا ہے حقیقت کیا. دوسری روایت کہتی ہے جب علی اکبر کو الوداع کہہ دیا, علی اکبر آگے بڑھے, دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پھر دوبارہ آ رہا. نہیں ماں بابا جانتا ہے کیا ہوا ہے. علی اکبر واپس آئے سید الشہداء کے سامنے. سید الشہداء سے آ کر کہا, کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں دشمنوں سے لڑتا. ارے تو میں کچھ نہیں کہوں گا, میں بس اتنا کہوں گا میرے بھی بچے ہیں, اگر کسی بچے کا حق ہو مجھ سے مانگے میں نہ دے سکوں میرے لیے بہت سخت ہے. یہ ہمیں کوثر کا مالک ہے, اس کا بچہ پانی مانگ رہا ہے. بس ایک جملہ کہا, کہا بیٹا علی اکبر جاؤ تو میں رسول خدا پانی پلائے گی, علی مرتضیٰ پانی پلائے گی, فاطمہ زہرا پانی پلائے گی. علی اکبر گئے معرکہ کیا, زمین پر گرے. اب میں کہوں گا پھر تھوڑا سا رک کے سوچتے ہیں, اگر ایک جوان ہے اپنے باپ کو الوداع کہہ کے آیا ہے, اس کو پتا ہے میدان کے اندر دشمن ہی دشمن کھڑے ہیں, اس کو پتا ہے میرا بوڑھا باپ میری طرف آیا ہے دشمن اس پہ حملہ کریں گے, مجھے صرف یہ بتاؤ جب وہ زمین پہ گرا ہوگا اس نے اپنے باپ کو کیا کہا ہوگا. یہ نہیں کہا ہوگا بابا میری مدد کو آیا ہے, عجیب روایت لکھی ہے, بہت عجیب روایت. مجھے نہیں معلوم ہمارے پڑھنے والوں سے کیوں یہ روایت ختم ہوتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہے گی روایت واقعی لکھی ہوئی عربی کے اندر, روایت لکھی ہوئی ہے سامنے ہمارے. علی اکبر جب میدان کے اندر اترے تھے تو شبیہ رسول ہیں, آگے جو لوگ کھڑے تھے وہ جانتے تھے یہ شبیہ رسول ہے, تو علی اکبر جب میدان میں اترے تو جو لوگ شبیہ رسول کو پہچانتے تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا شبیہ رسول کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے, تو وہ جو شکیم ترین فوج تھی وہ سامنے آ گئی علی اکبر کی, وہ علی اکبر کے سامنے آئی. جب علی اکبر ایک دفعہ زمین پہ گرے تو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں فقتلوہ اربا اربا, انہوں نے شمشیروں سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. فقتلوہ اربا اربا, انہوں نے شبیہ رسول ہونے کا انتقام لیا علی اکبر سے. سید الشہداء کس طرح جنازے تک پہنچے ہمیں نہیں معلوم ہے, سید الشہداء کس طرح پہنچے جنازے تک ہمیں نہیں معلوم. دو روایتیں ہیں جن کی سندیت کا مجھے یقین نہیں ہے, لیکن اگر یہ روایت ہونے کے ناطے موجود ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو, اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. صحیح روایت شیخ عباس قمی نے بھی روایت کی بھی ہے, دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی بھی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا سید الشہداء کے دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کرو اس دل کے اوپر کیا بیت رہی ہے. علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, ایک جملہ بڑا ہی عجیب کہا, فرمایا وہ عالم دنیا بعد کل افا, اکبر تیرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے. وہ عالم دنیا بعد کل افا, امام حسین جیسا سادہ یہ جملہ کہے, اس جملے میں بہت درد ہوا ہوگا. پھر آخری روایت آپ کی خدمت میں, خوب اہل بیت کے صدقے میں آپ نے صبر کیا. میرے اندر مسائل طلانے پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی, لیکن میں اس لیے صبر کر کے پڑھتا ہوں. اگر آپ رو رہے ہیں آپ کو جزا مل رہی ہے, میں اس جزا میں حصہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو سکوں اپنے مولا کے سامنے, مولا میں نے بھی 400 آپ کی خدمت میں بہائے, تو آپ کو جزا خیر نصیب کرے. علی اکبر کے لاشے میں سید الشہداء کھڑے تھے. اب پھر صحیح روایت عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں مستندات میں سے, علی اکبر کے لاشے میں سید الشہداء کھڑے تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر آئی اور بھائی کی طرف دیکھ کر یوں کہا جیسے بھیا میں میدان میں آؤ. علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی, کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا, تو فوراً سید الشہداء نے روک دیا, کہا بہن جب تک میں زندہ ہوں آپ میدان میں مت آئیے گا. علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیوں دروازے تک آئی جبکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی نہیں آنے دے گا. صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, بی بی دیکھ رہی تھی یہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا دیکھ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں جب اہل بیت کے چاہنے والے خوب رو رہے ہوتے ہیں, میرا دل چاہتا کر یہ شعر پڑھوں, ورنہ میں یہ شعر نہیں پڑھا کرتا. آپ نے اہل بیت کی محبت میں خوب گریا کیا, میں تبرکاً آپ کی خدمت میں یہ شعر عرض کرنے کی سعادت کر رہا ہوں. نشان دلوالی صاحب پڑھا کرتے تھے, فرمایا زینب جب کہہ رہی تھی نا سید الشہداء سے تو وہ یہ شعر کہہ رہی تھی گویا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا.